لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر محترم، ہماری گفتگو کا موضوع ہے مرجعیت اور رہبریت اور فلسفہ ولایت، اور ہم نے اپنی بحث کا آغاز ولایت سے کیا ہے، کیونکہ باقی ساری بحثوں کا تعلق جو ہے اسی ولایت سے، اور اس بحث کو ہم گریجولی لے کر جائیں گے دیگر موضوعات کی طرف. اور پہلے مرحلے میں ہم نے آغاز کیا آیہ ولایت سے، کہ ولایت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خدا کی ولایت، پھر رسول کی ولایت، اور پھر امام کی ولایت. اور یہی نہیں، بلکہ اس کے آگے ولایت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں. اور ولایت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے اولا بالتصرف، یا سادہ زبان میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی ہے اتھارٹی. اب ایک لفظی بحث ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دیگر مسالک کے ساتھ ہے. پھر ہماری ساری بحث جو ہے وہ بنیادی طور پر شیعوں والی ہے، کیونکہ جن ایشوز کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ شیعوں کے درمیان چل رہے ہیں. اس لیے ہمیں جو شیعہ کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بنیادی طور پر بات کریں. اور میں نے عرض کیا کہ مکتب تشیعوں میں جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ آپ اس مکتب کو مکتب ولایت کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ولایت کے ہی گرد گھومتی ہے، اور ولایت کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج. اس میں یہ بحث کہ کس جگہ کس کو بیان کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ولایت جو اصل میں اہل بیت اطہار کی اتھارٹی ہے اللہ کے رسول کے بعد، آپ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا دل سے. اگر آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اور آپ نے حدیث غدیر کو بھی قبول کر لیا، حدیث منزلت کو بھی قبول کر لیا، حدیث ثقلین کو بھی قبول کر لیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں، مثال کے طور پر میں اکثر نام لیتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ولایت کے ایک چیمپئن ہیں، ان کی کتاب بھی ہے السیف الجلی لمنکر ولایت علی، کہ منکر ولایت علی کے لیے ایک ننگی تلوار. مختصر کتاب ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، اور اردو میں ہی ہے، اور دستیاب ہے انٹرنیٹ پہ، ان کی جو ویب سائٹ ہے منہاج والی، اس میں اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، زیادہ موٹی زخم بھی نہیں ہے. اور انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں، ظاہر ہے جو ان کی اپنی کتابوں میں ہیں، اس کے سارے حوالے دے دیے ہیں. اور اب تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ حوالے دے رہے ہیں اور اس چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو لوگ کہتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو اتنی حدیثیں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل کے قائل بھی ہیں، تو وہ پھر ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ادھر اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے ولایت کا اپنا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے, اپنی ایک انٹرپریٹیشن رکھی ہوئی ہے, اور وہ انٹرپریٹیشن میں کل بیان کر چکا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے روحانی ولایت. بلکہ طاہر القادری صاحب نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہے, خلیفہ بلا فصل روحانی, مثلاً فلاں صاحب جو ہیں خلیفہ بلا فصل سیاسی. تو انہوں نے اپنا کانسیپٹ اس طرح ایک بنایا ہے ولایت کا, اور اس کے بعد آپ حدیث غدیر بھی مانتے ہیں, حدیث ثقلین بھی مانتے ہیں, آپ حدیث منزلت بھی مانتے ہیں, حدیث طیر بھی مانتے ہیں, ساری حدیثیں آپ خود ہی بیان کرتے ہیں. تو آپ نے اس کی روح جو ہے وہ نکال دی. تو ہمارے یہاں ولایت کی روح کیا, ہمارے یہاں ولایت کی روح یہ ہے کہ ولایت اس اتھارٹی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے ہادی و رہبر, ہر طرح کے ہادی, ہر طرح کے لیڈرشپ, خواہ وہ پولیٹیکل ہو اسپریچول ہو, یہ اہل بیت کے لیے اور دین کے شریعت کے کتاب کے وارث جو ہیں وہ اہل بیت ہیں. دین ان سے لینا ہے, ہدایت ان سے لینی ہے. ما ان تمسک تم بھی مالن تزل بادی, جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے قرآن اور اہل بیت کو, تمسک اختیار کرنا ہے, کنیکٹ ہو جانا ہے. تمسک کا مطلب یہ کہ آپ کو اس سے کنیکٹ ہو جانا ہے, جس طرح کے ایک نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نیٹ ورک سے کنیکٹ نہ ہو اور آپ کے پاس بہت مہنگا والا موبائل فون ہو تو اس میں آپ گیم تو کھیل سکتے ہیں لیکن آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جائیں. تو اب کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ ہوئے نا, پھر پورا پیکیج اسی کا استعمال کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ چیزیں وہاں کی اچھی لگ رہی ہیں وہ لے لیتے ہیں, کچھ چیزیں وہاں سے اچھی لگ رہی ہیں وہ لیتے ہیں. نماز علی کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اور مزیرہ جو ہے وہ معاویہ کے دسترخوان کا بہت مزیدار ہوتا ہے. تو مزیرہ کھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ, کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ ان دونوں کے درمیان جب جنگ ہو گئی تو اس میں آپ نے کیا کیا. کہا پھر تو سب سے زیادہ پرسکون جگہ جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہے. ایسا ہو جائے اگر کانفلکٹ تو پھر ہم وہاں ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ. تو اگر آپ متمسک ہو گئے ہیں, اگر آپ کنیکٹ ہو گئے ہیں, اس کا مطلب کہ پھر آپ زندگی گزارنے کا پورا پیکیج آپ اہل بیت ہی سے لیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم سے تو یہ تقاضا کیا گیا اور انہی کی اتھارٹی کو تسلیم کریں گے. ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ اس طرح کہنا اور اس طرح کہنا اور اس طرح کہنا. میں نے کہا نا روزے میں کیا کرنا, حج میں کیا کرنا, کیا ولایت کے بغیر حج ہوتا ہے؟ کسی نے کہا بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. اگر واقعی بغض علی کے ساتھ طواف کوئی کر رہا ہو تو وہ طواف نہیں. اچھا یہ تو شاعر کا کلام ہے, شاعر نے کہہ دیا, شاید جذبات نے کہہ دیا ہو. نہیں, معصومین نے بھی اسی طرح کی بات کی. ایک روایت ہے بہت سخت ہے وہ, کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا اور بہت بڑا مجمع تھا, بہت رش تھا. خانہ کعبہ کا طواف جو ہے بڑا میگنیفیسنٹ ہوتا ہے. اگر آپ مسجد حرام کی چھت کے اوپر سے جا کر دیکھیں نماز کے بعد تو جو منظر ہوتا ہے بہت زبردست منظر ہوتا ہے. اور لوگوں کا تعداد جب زیادہ ہوتی ہے, جیسے جیسے حج کا موسم قریب آتا ہے, تو مسجد نبی کی سمجھ لیں آپ دیوار سے بہت بڑا ڈائمیٹر بن جاتا ہے. تو ایک تو مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہوگا, ما اکثر الحجیج, ہے نا, کتنے زیادہ حاجی ہیں. امام نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج, کہ حاجی کتنے کم ہیں اور شور کرنے والے کتنے زیادہ ہیں. یہ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ, لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں یہ دوسرا واقعہ ہے, اور یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
تو بہت بڑی تعداد میں لوگ طواف کر رہے تھے, تو کسی نے متاثر ہو کر کہا کہ مولا کیا زبردست منظر ہے دیکھیں حجاج کا, اتنی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ, فرزندان توحید. تو امام نے فرمایا، یعنی اگر امام نے جملہ نہیں فرمایا ہوتا تو ہماری زبان سے یہ جملہ نکل نہیں سکتا تھا. فرمایا ہاکذا یطوفون فی الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسی طرح طواف کرتے تھے. یعنی صرف طواف کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے لوگ، بہت بڑی تعداد میں طواف کرتے تھے. تو ہمیں صرف اس منظر سے متاثر نہیں ہونا، اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر روح کتنی ہے. تو دین کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے. اس ولایت کے بغیر پورا عالم اسلام خانہ کعبہ کی طرف آ رہا ہے اور حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہی منظر ہے نا، پورا عالم اسلام طواف کے لیے آ رہے ہیں اور حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پورا عالم اسلام جو ہے وہ اپنی قربانی مینا میں پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے، حسین اپنی قربانی کربلا میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب وہ شخص کہ جو ولایت سے متمسک ہے، اس کو کس طرف جانا چاہیے؟ اس کو کعبے کی طرف جانا چاہیے یا اس کو حسین کے ساتھ جانا چاہیے؟ اگر آپ ولایت سے متمسک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کعبے کی اہمیت ختم ہو گئی. کعبے کی اہمیت نہیں ختم ہوئی، کعبے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن جو امام برحق ہے وہ بھی کعبے کی طرح ہے. کل میں نے کل یہ پرسوں عرض کیا آپ کے سامنے کہ مثل الامام کا مثل کعبہ، امام کی مثال جو ہے وہ کعبے کی سی ہے. لوگ کعبے کی طرف آئیں گے، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ اصل میں اسی نظام کا نام ہے. اور یہ الفاظ بھی بات حدیثوں میں آئے ہیں، جناب سیرہ کے خطبے میں بھی ہے، خطبہ فدکیہ جو ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور خود مولا علی نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ امامت جو ہے وہ نظام الامہ ہے. جناب سیرہ کے خطبے میں ہے کہ ہماری ولایت جو ہے وہ نظام الامہ ہے، ہماری ولایت امت کے لیے ایک نظام ہے. تو آیا ہم نے اس ولایت کو ایک نظام کے طور پر تسلیم کیا ہے، یا کلمے کے طور پر تسلیم کیا ہے، نعرے کے طور پر تسلیم کیا ہے، اس کو جملے کے طور پر تسلیم کیا ہے، شہادت کے طور پر تسلیم کیا ہے کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہیں گے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہیں گے، وہ ان علی ولی اللہ بھی کہنا ہے، کہہ دیں. لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ علی علیہ السلام کو، ان کی ولایت کو، اور صرف علی علیہ السلام نہیں اہل بیت کی ولایت ان جنرل، جب تک کہ اہل بیت کی ولایت کو اس امت کے لیے ایک نظام نہیں سمجھیں گے آپ، اور جب تک یہ احساس آپ کو نہیں ہوگا کہ یہ امت جو ہے اس نظام کی طرف نہیں گئی جو اللہ اس کے رسول دے کر گئے تھے، اور یہ امت ڈی ٹریک ہو گئی کسی اور نظام کی طرف چلی گئی، یہ امت کسی اور نظام کی طرف چلی گئی، اور آپ ولایت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، آپ بھی اسی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، ایک صحابی جو نعت گو شاعر، اس بات پہ میرے خلاف ایک ویڈیو بھی بن چکی ہے، ایک نعت گو شاعر حسان ابن ثابت، تو جو ان کی توہین نہیں ہے، یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں، کسی کو اگر چیک کرنا ہے وہ دیکھ لے جا کر تاریخ میں اٹھا کر، کہ جو میدان غدیر میں موجود تھے اور جنہوں نے حضور سے اجازت لے کے غدیر کے موضوع پر اشعار کہے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں کتنی سعادت کی بات ہے یہ کہ میدان غدیر میں اللہ کے رسول سے اجازت لے کے غدیر کے موضوع پر فی البدی اسپونٹینیس اشعار پڑھنا، کیا کیفیت ہوگی. اچھا، ان کے اشعار جو ہے وہ خود غدیر کے لیے ایک آرگومنٹ ہے، واقعی غدیر کے جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کے ثبوت میں جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں مثلا علامہ امینی کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، تو ادب میں انہوں نے وہ لٹریچر جمع کیا، وہ پوئٹری جمع کی، کلاسیکل عربک لٹریچر کے، جس کے اندر غدیر کے موضوع پہ شاعری ہوئی. تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز حسان ابن ثابت کے کلام سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی شاعری غدیر پہ کرنے والے حسان ہیں. نعت گو شاعر تھے، ان کے نام پہ نعت کی اکیڈمی بنتی ہے ہمارے یہاں. تو اس سے بڑی بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی، خود میدان غدیر میں کھڑے ہو کے اشعار پڑھنا. اچھا، بعد میں کیا ہوا؟ حالات تبدیل ہو گئے. جب حالات تبدیل ہو گئے تو اب یہ شاعر کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ جملہ بلا قابل گرفت ہو گیا کہ اب یہ جو نعت گو شاعر ہے، یہ جو غدیری شاعر ہے جس نے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر یہ کلام کہا، تو وہ کس کیمپ میں ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کفر اور شرک کر رہا ہے، مسلمان ہے بھائی، صحابی ہے، لیکن وہ کس کیمپ میں ہے؟ کیا وہ اس صاحب غدیر کے ساتھ ہے، صاحب ولایت کے ساتھ ہے جس کے لیے قصیدہ خوانی کی تھی، یا نہیں وہ اس دوسرے سسٹم میں چلا گیا جو بعد میں سامنے آیا؟ اگر وہ ساتھ نہیں کھڑا ہے اس صاحب ولایت کے، تو وہ شاعری ایک الگ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم آف ولایہ سے وہ متمسک نہیں رہا، وہ کنیکٹ نہیں رہا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. جب امت ڈسکنیکٹ ہوئی تو بڑے بڑے ہو گئے. یہ تو مثال دینے کے لیے میں نے نام لیا، مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے وہاں پر کلام پڑھا ہے. چلو، اسے تو 140,000 تھے وہاں پہ. تو یہ ایک نظام ہے اصل میں، اس نظام کے لیے آپ نے کیا کیا، اور آپ جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، خود ولایت کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں علامہ امینی کا نام آ گیا ہے ابھی آپ کے سامنے، تو خود ولایت کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری پوری زندگی اپنی لگا دی. آج تو ولایت کے چمپئن کچھ اور لوگ ہیں، فلاں بابا، فلاں سرکار، فلاں شاہ جی، فلاں علامہ، فلاں وکیل ولایت اور شہنشاہ ولایت، یعنی کس طرح بہت سارے القابات ہیں لوگوں کے. تو یہ اتنے سارے جو لوگ ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کچھ کام کیا ہے، کوئی علمی کام، کوئی اکیڈمک کام اس ولایت کے لیے، تقریر و لفاظی نعرے کے علاوہ کوئی کنکریٹ ایسا کام جو پیش کیا جا سکے دنیا کے سامنے، وہ کس نے کیا؟ تو اس کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. علامہ امینی کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے. علامہ امینی کا تعلق ایران سے ہے، تبریز سے، اور تبریز ایک مردم خیز سرزمین ہے. یہ جو ایرانی صدر جن کا بھی حادثے میں ہوا ہے انتقال، ان کا تعلق بھی تبریز سے تھا. تبریز ایک مردم خیز سرزمین ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. علامہ محمد حسین طباطبائی، ان کا تعلق بھی تبریز سے، بہت بڑے بڑے آیت اللہ تبریز سے پیدا ہوئے، آیت اللہ تبریزی. تو علامہ امینی کا تعلق بھی تبریز سے تھا، اور انہوں نے پوری زندگی لگا دی اپنی اس ایک کتاب کے اوپر جس کا نام ہے الغدیر. الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. اور انہوں نے بڑی زخیم زخیم جو ہے وہ کوئی 16 جلدیں تیار کی. اور غدیر کا مطلب صرف غدیر کے اوپر کام نہیں کیا، غدیر کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت کے اوپر جتنا میٹیریل تھا ان سب کو انہوں نے کمپائل کیا، جتنی تفاسیر ہیں عالم اسلام کی ان سب کو کھنگال ڈالا، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان سب کو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا، جمع کیا. 110 صحابہ کرام سے حدیث غدیر کو انہوں نے جمع کیا، 110 صحابہ سے حدیث غدیر. معمولی بات نہیں. ایک حدیث کو 110 صحابہ سے روایت کرنا اور اس کو جمع کرنا ایک بڑا کام ہے. اور پھر ادب پہ الگ کام کیا, لٹریچر پہ, جیسے میں نے بتایا ان کی کتاب کا نام ہی یہی ہے, الغدیر فی الکتاب والسنت والادب, کہ عربک لٹریچر فرسٹ سینچری, سیکنڈ سینچری, تھرڈ سینچری, فورتھ سینچری, اپ ٹو 14th سینچری, جتنا لٹریچر ہے اس پہ کام کیا انہوں نے. اچھا یہ تو ایران کے تھے. جس زمانے میں ہندوستان میں شیعوں کے خلاف بڑی مارکت الآرا کتاب لکھی گئی, تحفہ اثنا عشریہ, عبدالعزیز محدث دہلوی, تو شیعوں کے اندر بہت بے شعری پھیلی کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی مارکت الآرا کتاب ہے. اچھا میں پہلے بھی کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو چھپاتے نہیں, نہ بین کرتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں پڑھنے سے کہ یہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ایسا کچھ نہیں. یہ تو برصغیر میں لکھی گئی ہے کتاب, ورنہ اس سے پہلے عرب میں اس سے دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں. السوائق المحرقہ تو بہت ہی مارکت الآرا کتاب ہے ابن حجر ہیثمی کی, تو ابن حجر تو بہت بڑے محدث تھے, ٹھیک ہے, عبدالعزیز محدث دہلوی تو ان کے مقابلے میں اتنے بڑی چیز نہیں تھے. تو لیکن کتاب انہوں نے برصغیر میں لکھی اور فارسی میں لکھی, اس زمانے میں فارسی آفیشیل لینگویج تھی. تو اس کے جواب میں برصغیر کے ایک بہت پرومیننٹ عالم دین تھے میر حامد حسین ہندی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ابقات الانوار, ٹھیک ہے, ابقات الانوار, اور اس پہ ان کی کتاب کا انہوں نے جواب دیا. ان کی کتاب کا صرف ایک چیپٹر کا جواب دیا, پوری کتاب کا جواب نہیں دیا انہوں نے. پوری کتاب ویسے بھی انہوں نے اب موضوع نہیں ہے ہمارا, اس کے اندر غیر ضروری بحثیں بہت کی ہیں. ان کے صرف ایک چیپٹر کا جواب دیا, اور وہ ایک چیپٹر اس بات پر تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کل 6 آیتیں اور 12 حدیثیں نقل کی تھیں, ان کے خیال میں کہ تشیع کی پوری بنیاد جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے, 6 آیتیں اور 12 حدیثیں. تو میر حامد حسین ہندی نے اس کے اوپر جو جلدیں لکھی, کچھ اس زمانے میں چھپیں, کچھ چھپ نہیں سکیں, فارسی میں لکھی, بعد میں عربی میں اس کا ترجمہ ہوا, اور ایران سے اس کی 23 جلدیں چھپیں, ہندوستان سے کوئی 17 کے قریب جلدیں چھپی تھیں, 23 جلدیں چھپیں, اور 23 جلدیں صرف آیتوں اور حدیثوں کے جواب میں. انہوں نے کہا نا کہ تشیع کی پوری بنیاد وہ 6 آیتوں اور 12 حدیثوں پر ہے, انہوں نے لائن لگا دی. اور اس زمانے میں, یعنی آج سے 200 سال پہلے تو ان کی ولادت ہوئی ہے, یعنی یہ جو 1446 ہجری ہے نا, یہ تو 1246 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 1306 ہجری میں ان کی وفات ہے, میر حامد حسین ہندی. اور ایسی مارکت الآرا کتاب ہے آئمہ اطہار کی ولایت کے اوپر, امیر المومنین کی ولایت کے اوپر. خود مشہد میں ایک عالم دین سے تقریر میں میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ امینی کی کتاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مارکت الآرا کتاب ہے الغدیر, لیکن اس سے 100 سال قبل, 100 سال سے بھی کچھ زیادہ, اس سے 100 سال قبل برصغیر میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین نے, جن کا نام میر حامد حسین ہندی ہے, ابقات الانوار لکھی, اور وہ اس سے کئی زیادہ مارکت الآرا کتاب, جبکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے جتنے کہ علامہ امینی کے پاس تھے. ایران میں تو بہت ریسورس ہیں, بڑی بڑی لائبریریز ہیں, بڑا بڑا کلیکشن ہیں, اور عراق برابر میں, عراق میں بہت بڑے علماء ہیں, لائبریریز ہیں, کلیکشنز ہیں. ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین نے ایک ایسی کتاب لکھی ائمہ اہل بیت کی ولایت کے اوپر, جو ایک مارکت الآرا کتاب. تو میں نے عرض کہا یہ جو بڑے بڑے ریسپانسز ہیں کس نے دیے؟ علماء نے دیے. پوری پوری زندگی انہوں نے اپنی لگائی, پھر کہیں جا کر یہ کام کیا. اگر آپ اس زمانے کی بات کریں تو ایک بہت بڑے عالم مجتہد جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا, آیت اللہ محمدی رہ شہری, حدیث کے اوپر اس زمانے میں سب سے بڑی اتھارٹی سمجھ لیں, آیت اللہ محمدی رہ شہری تھے, اور حدیث کا ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر بنایا انہوں نے, اور احادیث کو ایک نئے انداز میں انہوں نے کمپائل کر کے اور بے تحاشا کتابیں لکھی, بہت ساری کتابیں ان کی. لیکن جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا, موسوعہ, موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو, فارسی میں کہتے ہیں دانش نامے, تو عربی میں تیار کیا, پھر اس کو فارسی میں بھی اس کا آیا ترجمہ, اور کوئی 22 جلدوں پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام ہے موسوعہ امام علی فی الکتاب و سنتی و تاریخ. انہوں نے تفاسیر اور احادیث اور تاریخ کے تمام ریسورسز سے امیر المومنین کے فضائل والی حدیثیں ان کو جمع کیا تمام مسلمانوں کی, اور ایک والیومس انسائکلوپیڈیا تیار کیا. اور یہی نہیں, اس انسائکلوپیڈیا کا ایک سافٹ ویئر بھی تیار کیا, ایک اپلیکیشن تیار کیا. آپ چاہیں تو اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, جیسے چاہیں سرچ کر لیں. ایک تو ہمارے یہاں پی ڈی ایف بنانے کا ہوتا ہے نا, پی ڈی ایف بنا لیا آپ نے, نہیں پی ڈی ایف نہیں, پی ڈی ایف میں تو سرچ نہیں کر سکتے. اپلیکیشن بنائی انہوں نے, سافٹ ویئر بنایا وتھ سرچ فیسیلٹی, کہ اس میں سرچ کر سکتے ہیں, کوئی حدیث سرچ کرنا ہو, کوئی جملہ سرچ کرنا ہو, کوئی آیت سرچ کرنی ہو, کوئی واقعہ سرچ کرنا ہے, آپ سرچ کر لیں اور فوراً وہ چیز سامنے آ جائے گی. ظاہر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے فضائل کی بات کرتے ہیں, اگر آئمہ طاہرین کے فضائل کی بات کر رہے ہیں, اگر مولا علی کی ولایت کی بات کر رہے ہیں, تو جو بڑے بڑے علمی کام ہیں وہ کن لوگوں نے کیے؟ وہ بڑے بڑے علماء نے کیے. تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ کوئی جاہلوں کا کام ہے, یہ کسی شاہ جی کا کام ہوگا, یا کسی بابا کا کام ہوگا, یا کسی پیر کا کام ہوگا. ارے بھائی, انہوں نے ایک ورق نہیں لکھا کبھی بابے نے. تو جو میجر ریسپانس ہے وہ انہوں نے دیا. تو یہ ولایت ایک پورا ایک نظام زندگی ہے, اس نظام زندگی کی ہم بات نہیں کر رہے, اور ہم جو ہے وہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں, ہم اس بات کو الجھے ہوئے ہیں. تو یہ جو نظام زندگی ہے, دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ یہ وہی سلسلہ ہے جو انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. بنیادی طور پر جو امامت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہدایت ہے نا, ہدایت بشری کا ایک نظام ہے. تو ہدایت بشری کا نظام وہ ہے جو نبوت اور رسالت کے ذریعے ہو رہا تھا. اللہ کے رسول تشریف لائے, پیغمبر اکرم تشریف لائے, خاتم النبیین ہیں وہ, نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب ان کے بعد سلسلہ کیا شروع ہوا؟ امامت و ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہادیان برق ہیں, یہ بھی ہادی ہیں وہ بھی ہادی ہیں, یہ بھی ولی ہیں وہ بھی ولی ہیں, یہ بھی مولا ہیں وہ بھی مولا ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی, کتاب مکمل ہو گئی, اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی, اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, اب کوئی حلال حرام میں تبدیل نہیں ہوگا, کوئی حرام حلال میں تبدیل نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے, اس ہدایت کے لیے پہلے نبوت رسالت کا سلسلہ تھا, اب امامت کا سلسلہ ہے. تو جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا اس کا ہدف اور مقصد بھی یہی تھا کہ جو خدا کا قانون ہے, جو خدا کا نظام ہے, عادلانہ نظام, وہ معاشرے میں نافذ ہو. دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں بھی کچھ امام ہیں, امام جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما. امام کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ذرا مشکل سے عزم ہوتی ہے لوگوں کو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ امامت کا عہدہ جو ہے وہ نبوت کے عہدے سے بڑا ہے, ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں. اور ٹی وی میں کسی نے کہہ دیا تو اس کے اوپر بڑی لیدے ہو گئی. عہدہ امامت فوراً پلٹ کے کہتے ہیں, دیکھا یہ تو ہم کہتے ہیں نا آپ لوگوں نے حضرت علی کو پیغمبر اکرم سے بڑھا دیا. ارے بھائی ہم حضرت علی کی بات نہیں کر رہے ہیں, نہ پیغمبر اکرم سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم سے کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر. ٹھیک ہے, وہ افضل الخلائق ہیں اور وہ خود بھی امام ہے, وہ تو امام الانبیاء ہیں, وہ بھی امام ہیں. تو مقابلہ پیغمبر اکرم اور معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کا نہیں ہو رہا. دو عہدہ ہے, ایک کا نام ہے نبوت, ایک کا نام ہے امامت. دونوں الہی منصب ہیں, دونوں الہی منصب ہیں ہمارے مطابق, دونوں الہی منصب ہیں. نبی بھی خدا بناتا ہے, اللہ عالم و حیث و یجلو رسالت ہو, اللہ بہتر جانتا ہے رسالت کہاں قرار دینا ہے. امام بھی خدا بناتا ہے, انی جاعلک کو للناس امام. خلیفہ بھی خدا ہی بناتا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے, میں بنا رہا ہوں زمین پہ خلیفہ, میں بنا رہا ہوں تمہیں امام. تو یہ الہی منصب ہے, جب الہی منصب ہے تو خدا ہی بنائے گا ظاہر ہے, جو ہمارا بنیادی تصور ہے. لیکن خدا نے جو نبی اور رسول بنائے ہیں نا, ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں, سب کی ذمہ داری ایک جیسی نہیں ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی ہیں. نبی نبا سے نکلا ہے, نبا کا مطلب ہے خبر, نیوز, نیوز بیئرر ہیں وہ, وہ خبر لے کر آئے ہیں. کون سی خبر؟ غیب کی خبر, جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ پا رہی وہاں کی خبر. مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, صراط کیا ہے, میزان کیا ہے, مرصاد کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. وہاں تو آپ نہیں پہنچ سکتے نا اپنی عقل سے, سائنس سے, فلسفی سے, سوشل سائنس سے, ٹیکنالوجی سے نہیں پہنچ سکتے. وہ بتائیں گے آخر وہ خبر دینے والے. کچھ وہ ہے جو رسول ہیں. رسول رسالہ سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے میسج. وہ میسنجر ہیں, میسنجر ہیں. میسنجر اس معنی میں کہ وہ میسج کو ریسیو کرتے ہیں وہاں سے اور یہاں ڈیلیور کرتے ہیں. سارے نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں, سارے نبی ریسیپینٹ نہیں ہیں, صرف ڈیلیور کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, نبی بھی ہیں, ہر رسول نبی بھی ہے. لیکن ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہیں, صرف نبی ہیں. تو ہارون علیہ السلام جو تبلیغ کریں گے, جو پیغام پہنچائیں گے, وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام ریسیو کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ صرف نبی ہیں اور وہ رسول بھی ہیں. اب ان میں سے کوئی امام بھی ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام امام ہے. ہمیں کیا پتا ہے 124,000 میں کتنے امام ہوں گے؟ یہ تو ایک آیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ گئی, پتہ چل گیا اور بھی ہوں گے. امام کون ہیں ان میں؟ امام وہ ہیں کہ جن کا کام نہ صرف ریسیو کرنا ہے, نہ صرف پہنچانا ہے, بلکہ اس کو نافذ بھی کرنا ہے پریکٹیکلی. کیونکہ امام کا مطلب ہے لیڈر. تو وہ نبی کہ جن کی ذمہ داری اپنی اپنی امت کو لیڈ کرنا بھی ہے, صرف پہنچانا نہیں ہے. ورنہ پہنچانے کے بعد وہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تھا پہنچانا, ہم نے پہنچا دیا. علماء کرام بھی اپنی تقریر کے آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تھا پہنچانا, ہم نے پہنچا دیا, تم نے سن لیا, سمجھ لیا, اب آگے تم عمل کرو نہ کرو, جنت میں جاؤ جہنم میں جاؤ, ہماری بھلا سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی. ان کا کام پہنچانا ہی تھا ظاہر ہے, اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ ایک ٹیچر کہتا ہے میں نے کورس پڑھا دیا, ہاں پڑھا دیا, کمپلیٹ کر دیا جی, لکھوا دیا, بتا دیا, سمجھا دیا, کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو, اب دیکھو پیپر میں تمہیں فیس کرنا ہے. صحیح ہے, میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. امام کی ڈیوٹی اس سے آگے تک ہے. امام کو تو لیڈ کرنا ہے, امام کو امت کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال, آسان سے مثال ہم دیتے ہیں کہ آپ کسی کو ایڈریس بتانا چاہتے ہیں, آپ یہاں سے بتانا چاہتے ہیں جی ایئرپورٹ کا راستہ کیا ہے, کسی کو ایئرپورٹ جانا ہے, آپ اس کو کاغذ میں نقشہ بنا کے دے دیں گے, یہاں سے نکلے ایسے جو ہے ادھر سے موڑ یو ٹرن لے ادھر سے جو ہے ایئرپورٹ آ جائے گا, نقشہ بنا کے دے رہے ہیں تو بھی ایئرپورٹ پہنچ سکتا ہے اگر نقشہ دیکھ کے پہنچنا چاہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان ہی سمجھا رہے ہیں, یہ لوگ ایسے نکلنا ہے ادھر سے آنا یہ روٹ آئے گا ادھر جا کے, ابھی آپ نے سمجھایا جیسے اس کو کہ یہاں سے جا کے الٹے ہاتھ پہ مڑنا آگے سے یو ٹرن لینا, ٹھیک ہے, آپ نے ابھی اس کو سمجھایا وہ ادھر جانے لگا, آپ نے کہا ادھر آؤ بھائی ادھر نہیں جانا ہے ایئرپورٹ ادھر ہے, اس نے کہا میں نے سمجھ لیا مجھے ابھی نہیں جانا ہے میری فلائٹ رات کے 2 بجے ہے میں 12 بجے نکلوں گا, ٹھیک ہے آپ نے سمجھا دیا نا, تھینک یو ویری مچ, یہ تو نہیں آپ نے سمجھایا میں فوراً چل پڑوں جب مجھے جانا ہوگا جب چلے جاؤں گا, آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی, دیٹس آل. ایک طریقہ یہ ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کے 2 بجے کوئی شخص پریشان آپ کے پاس آیا, بھائی نہ ٹیکسی مل رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے, آپ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے میری فلائٹ نکلنے والی ہے, آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے آئیے میری گاڑی میں بیٹھیے, آپ نے گاڑی میں بٹھایا آپ چلاتے بھی لے کر گئے, آپ نے کہا یہ رہا یار نہیں جانا آپ کو انٹرنیشنل ڈپارچر میں یا ڈومیسٹک میں, یہ رہا, اس نے کہا تھینک یو, دس از امامت, دس از لیڈنگ. کیا آپ اس کو لیڈ کر کے اور اس تک اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچایا, صرف سمجھا نہیں دیا صرف بتا نہیں دیا بلکہ اپنے ساتھ اس کو لے کر گئے, تو یہ جو کام ہے یہ امامت کا کام, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ایک جو مسئلہ ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی کار میں اس وقت بٹھا سکتے ہیں جب وہ بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو, اگر وہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہو اور آپ نے اس کا سامان اٹھا کے ڈالا اپنے کا بیٹھو, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ آمادہ ہے آپ کے ساتھ چلنے کو پھر آپ لے کے چل سکتے ہیں. تو امامت کے لیے ضروری ہے کہ امت بھی ساتھ دے, اگر امت ساتھ نہ دے تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا نا کہ علی جیسے امام کو بھی 25 سال تک گھر میں بیٹھنا پڑا, امت ساتھ دینے کو تیار نہیں, یعنی امت جو ہے ان کی لیڈرشپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں, فضائل سے انکار نہیں کر رہی ہے, فضائل کا اعتراف کر رہی ہے, فضائل کا اعتراف جو ہے وہ امیر شام بھی کیا کرتا تھا مولا علی کی, ٹھیک ہے. ایک شخص نے معاویہ کے سامنے جا کر کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو معاذ اللہ گونگا ہے, تو اس نے کہا کیا کہنا چاہ رہی ہے, کیا یہ کوفے سے آیا نا, یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مولا علی کے بارے, اس نے کہا وائے ہو دیش پر, ارے تو مجھے خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے, اولین و آخرین میں علی جیسی فصاحت و بلاغت کسی کے اندر ہے ہی نہیں, یعنی مجھے خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے تو چاپلوسی کی بھی ایک لیول ہے اس کو کراس نہ کرو, تو وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے. تو بات صرف یہ نہیں کہ تعریف کر دینا فضائل بیان کر دینا, اور ایک دفعہ بنو امیہ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ معاویہ کے بعد اس امت میں ایسا کون ہے کہ جو اس حکومت کو خلافت کو چلانے کی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے, وہ چمچہ گیر دائرہ سامنے ہوتے ہیں تو وہ تو نام پیش کر لیتے ہیں, اچھا یزید کا نام کوئی لیتا نہیں تھا, یہ بتا دوں آپ کو, یعنی یزید کسی کیلیبر کا تھا ہی نہیں کہ اس کا نام کسی جگہ پروپوز کیا جاتا, وہ تو ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یزید کا نام پروپوز کر دیا گیا. ادروائز یزید کا نام لینے والا کوئی تھا ہی نہیں شروع میں, تو مختلف نام لیے جا رہے تھے کہ کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے. تو معاویہ نے کہا کہ سب سے مناسب آدمی اگر کوئی ہے تو علی ابن حسین ہے, یعنی علی اکبر. اس نے کہا علی اکبر ایسے جوان ہیں کہ جس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے جناب علی اکبر کے بارے میں, وہ کہ بنانا تو نہیں تھا اس کو, تو ظاہر ہے کہ ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے اندر نام. اور پھر اس نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی, میں بیان نہیں کرنا چاہتا, کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے یہ خصوصیات رکھتے ہیں اور باپ کی طرف سے یہ خصوصیات رکھتے ہیں, تھوڑا سا وہ ادھر لے کے جانا چاہ رہا تھا, لیکن نام لیا اس نے. تو دیکھیں صرف فضائل بیان کر دینا, فضائل کا اعتراف کر لینا, یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس امامت اور ولایت کو ایز اے سسٹم, ایز این اتھارٹی, ایز اے ڈیزگنیٹڈ پاور دل سے قبول نہ کریں. ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام نکلے مدینے سے, مکہ آ گئے, پورے عالم اسلام میں پتہ چل گیا کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا, ہے نا, کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اچھا یہ بات تو مدینہ کی تھی, پھر مدینہ سے نکل کے مکے میں آ گئے. مکہ انٹرنیشنل سٹی ہے, سال بھر پورے عالم اسلام سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے. شعبان کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام مکے میں پہنچ گئے, پورا مہینہ شعبان کا گزارا, پورا مہینہ رمضان کا گزارا, شوال, ذی قعد, یہ چار پورے مہینے آپ نے گزار دیے. ذیلحج کے 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو نکلے, 4 مہینے حسین رہے. اور پھر ذی قعد کے مہینے سے حاجی آنا شروع ہو جاتے ہیں پورے عالم اسلام سے. تو پورے عالم اسلام میں یہ بات پہنچ گئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ چھوڑ کے مکے میں آ گئے. ان دا مین ٹائم مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, امام حسین کی میٹنگز ہوتی رہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سے 2 سال قبل 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے موسم حج میں منا کے مقام پر صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے لوگ جو اویلیبل تھے, ایک پراپر انویٹیشن کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ منا کہلاتا ہے. ابھی یزید کا تو اس وقت تک جو ہے وہ کنفرم بھی نہیں تھا, لیکن یزید کے لیے لابنگ شروع ہو گئی تھی. تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو احساس دلا دیا تھا پہلے, اور اب بات انتہا ہو گئی کہ یزید برسر اقتدار آ گیا اور حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگا, اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا, مکے میں آ گئے. پورے عالم اسلام میں یہ بات پہنچ چکی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں سے کس نے امام حسین کو دعوت دی کہ ہماری طرف آئیے؟ خبر تو پہنچ گئی نا, ہر جگہ پہنچ گئی, دعوت کس نے دی, بلایا کس نے؟ کوفے والوں نے بلایا. خطوط کہاں سے آئے؟ کوفے سے آئے. کسی اور شہر کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی؟ جو ہے نا, کوفے والوں کی ساری برائیاں ہم کرتے ہیں, تو کوفے والوں نے دعوت دی نا. جب امام حسین علیہ السلام انکار بیعت کر چکے ہیں, بالفاظ دیگر اعلان جنگ کر چکے ہیں, اب آپ اپنی تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی تحریک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں سے کریں گے, کہاں سے شروع کریں گے؟ جہاں ان کے میکسیمم سپورٹر ہوں گے وہاں سے شروع کریں گے. پورے عالم اسلام میں وہ سپورٹر کہاں اویلیبل ہیں؟ لوگ مشورے تو دے رہے ہیں حسین کو کیا آپ عراق نہ جائیے, عراق کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں, انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کیا, انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا. حسین اپنے بھائی کے ساتھ بھی گفے میں رہے, حسین اپنے والد کے ساتھ بھی گفے میں رہے, ان سے زیادہ گفے والے کو کون جانتا ہوگا. آپ مصر چلے جائیے, آپ یمن چلے جائیے, وہاں آپ کے چاہنے والے زیادہ ہیں. میں حسین کیوں جائیں مصر, کیوں جائیں یمن؟ کیا یمن والوں نے بلایا ان کو کہ ہمارے پاس آئیے؟ مصر والوں نے دعوت دی کہ ہمارے پاس آئیے؟ چلے جاتے تو کیا ہوتا, چلے جاتے تو آپ کو مہمان بنا لیتے, رکھتے, خدمت کرتے, یہی کرتے نا. ہم بھی کہتے ہیں حسین مدینے سے گرد ہند میں آ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کی خاطر و مدارات کرتے, ان کی خدمت کرتے, ان کی دعوت کرتے. لیکن حسین کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے, ان کی حفاظت کرتے, ان کی جان بچاتے بہت زیادہ دشمنوں سے, یہی کرتے. حسین کو جان نہیں بچانا تھا, وہ دیکھ رہے تھے کہ جان نہیں بچے گی, اور جان بچانے کے آپشن ان کے پاس اور بہت سارے تھے, اور لوگوں کے پاس بھی تو تھے نا آپشن. جو خط آیا تھا یزید کی طرف سے اس میں اور نام بھی تو تھے نا, ان سے بھی بیعت لے لو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جان بچائی نا. کس طرح بچا لی؟ حسین بھی بچا لیتے. معاملہ جان بچانے کا نہیں ہے, معاملہ دین بچانے کا ہے. تو دعوت آئی کوفے سے, امام حسین نے بصرے میں بھی خط لکھا, جس طرح کوفے میں خط بھیجا نا جناب مسلم کے ہاتھ سے, اور کچھ اور بھی آپ کے خطوط لے جانے والے ہیں لوگ جو خطوط لے کر گئے, کچھ گرفتار ہو گئے, کچھ قتل کر دیے گئے. تو آپ نے بصرے کے خاص لوگوں تک کچھ خط لکھے, اور وہ خط پکڑا گیا اور اس شخص کو قتل کر دیا گیا. تو آپ امام حسین نے خود بصرے والوں کو خط لکھا, بصرے تو کوئی خط نہیں آیا امام حسین کے پاس, کیونکہ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں فوجی چھاؤنی تھی. تو اہل کوفہ نے دعوت دی, بلایا, اور امام حسین کوفے والوں کے خطوط پر اعتبار کر کے نہیں گئے. یہ بھی غلط ہے کہ کوفے والوں نے دعوت دی اور امام حسین چلے گئے, نہیں. آپ نے جناب مسلم کو بھیجا, خود تو نہیں گئے, اور آپ نے کہا کہ آپ نے خط لکھا, آپ نے کہا دیکھو میں اپنے قابل اعتماد اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں, یہ اگر مجھے خط لکھیں گے اور بتائیں گے کہ جو کچھ تم لوگوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے تم لوگ ویسے ہی ہو, تو میں تمہاری طرف انشاءاللہ ہوں. اور کوفے والوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. اور کیا چاہیے, 18,000 لوگوں نے اگر بیعت کی, امام حسین کے نام پہ بیعت کی نا, اور جناب مسلم میں خط لکھ دیا کہ کوفے والوں نے بیعت کی ہے اور حاکم کی بیعت توڑ دی ہے, وہ اس کے نماز میں, نماز جمعہ اور عیدین میں شرکت بھی نہیں کرتے, آپ تشریف لے آئیے. سارا سی بات تھی, حالات ایک دم بدل گئے. یزید نے کوفے کا گورنر چینج کر دیا, نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو لے آیا. ابن زیاد جو آیا تو کوفے والے ڈر گئے, سہم گئے. اس نے آتے جناب مسلم کی کھوج شروع کر دی, تلاش شروع کر دی. جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر پہ تھے, ہانی کو گرفتار کر لیا گیا, ٹارچر کیا گیا. ہانی کا قبیلہ بہت طاقتور قبیلہ تھا, اس نے جا کے دار الامارہ کا گھیراؤ کر لیا. تو ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ تو بفرے ہوئے لوگ ہیں بڑے قبیلے والے, تو قاضی شرائع کو بلا کے اس نے کہا کہ جا کے دیکھو ہانی کی کیا پوزیشن ہے. اس نے کہا ہانی جو ہے بہت زخمی ہے, اتنا تشدد ہوا ہے کہ وہ بہت زخمی ہے. کہا مرا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں مرا نہیں ہے. کہا جا کے بتاؤ لوگوں کو کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں, ہانی زندہ ہے, آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. اور اس نے جا کے لوگوں کو کہا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں, ہانی زندہ ہے, تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ, ابھی بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات جاری ہیں, جو بھی رپورٹ آئے گی آپ کو بتا دی جائے گی. لوگ چلے گئے. تو مختلف طرح کی جو اسٹریٹجیز چلتی رہی, پھر جناب مسلم کو جب پتہ چل گیا کہ ہانی بھی گرفتار ہو گیا تو آپ نکل گئے. اب بات یہ ہے کہ جناب مسلم کیا جنگ کرنے کے لیے گئے تھے گوفے میں؟ کیا انہوں نے کوئی اسلحہ جمع کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی ٹریننگ کی تھی؟ وہ جو جنگ ہوئی گوفے میں ایبرپٹلی ہوئی نا, اچانک ہی ہوئی. لوگ اس وقت تک ذہنی طور پر تیار تو نہیں تھے کہ جنگ کریں گے. اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ویسے ہی نکلنا تھا. اب ابن زیاد جیسا شاطر انسان, اس نے طرح طرح سے لوگوں کو اپنے گھروں کو واپس بلوایا. اس نے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ ہمیں نہیں پتا مسلم کون ہے, ہمیں نہیں پتا حسین کہاں سے آ رہے ہیں اور کون اس کا استقبال کرنے والا ہے, ہم تمہیں جانتے ہیں, تم فلاں قبیلے کے سردار ہو نا, اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو روکو. اس نے پہلی میٹنگ میں قبائل کے جب سردار بیٹھے ہوئے تھے نا سب, ان میں سے بعض سرداروں کو بیٹھے بیٹھے چینج کر دیا. لوگ تعارف کروا رہے تھے میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں. اچھا اس کو سب کے بارے میں پتا تھا, یہ تو بدبخت اس کا باپ کوفے میں رہا ہے آپ کو پتا ہے, زیاد ابن سمیہ. تو اس کو پتا تھا کون سا قبیلہ کس طرف جھکاؤ رکھتا ہے. تو کسی نے کہا میں فلاں قبیلے کا سردار, کہا نہیں تم سردار نہیں ہو, تمہارے قبیلے کا سردار فلاں ہے. چپ, وہیں بیٹھے بیٹھے سردار چینج ہو گیا, کیونکہ اس کو پتا یہ ادارہ ہمارا قابل اعتماد ہے, اس کو بنا دیا. تو اس کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, اس کا اس قدر خوف تھا لوگوں کے دلوں میں. قبائل کے سرداروں کو استعمال کیا, جامع مسلم کو تنہا کر دیا. قبائل کے سرداروں نے جا کے گھروں کی خواتین کو آمادہ کیا کہ تمہارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں, یہ تمہارے بھائی کہاں جا رہے ہیں, تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں, روکو ان کو جا کر. خواتین نکل کے آ رہے ہیں, تمہیں کیا ضرورت ہے اس جھگڑے میں پڑنے کی, تمہارا کیا تعلق ہے, یہ تو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی لڑائی ہے, تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہروں کو, خود بھائیوں کو لے کر آ گئے, اور جناب مسلم تنہا رہ گئے. جب وہ نکلے مسجد سے, ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, رات کا وقت تھا, تنہا تھے, چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. ایک خاتون نے دروازہ کھولا, پوچھا آپ کون ہیں؟ کوفے کے حالات آپ کے علم میں نہیں, اپنے گھر کو جائیے. تو پہلے تو پانی مانگا, پانی پیا, کہا جائیے آپ, کوفے کے حالات جو ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں. تو کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہ آپ نے کیا بات کر دی, آپ کا کوئی گھر نہیں ہے, کون ہیں آپ؟ کہا میں ہوں مسلم ابن عقیل, سفیر حسین, 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی. اس نے کہا آپ میرے گھر میں تشریف لائیے. آپ نے انکار کیا, مومنہ تھی وہ, تاوع نام ہے اس کا, آپ نے انکار کیا, بہت اصرار کیا اس نے, کہا آج آرام کر لیں آپ پھر چلے جائیے گا. کیا ہے مسلم چلے گئے, رات بھر عبادت گزارے. رات ہی کو اطلاع مل گئی کہ مسلم ابن عقیل اس مومنہ کے گھر میں ہے, اور صبح صبح لشکر آ گیا ہر طرف سے. اب جیسے لشکر کی آواز آئی, جناب مسلم نے تلوار نکالی اور باہر نکلنے لگے. تو اس مومنہ نے روکا, کہا کہ آپ کہاں باہر جا رہے ہیں, آپ باہر نہیں جائیے. کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ یہ ملائن تیرے گھر میں داخل ہو جائیں اور میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو. کتنا احترام ہے مسلم کو کسی کے گھر کا. اور عصر عاشور کربلا میں جو کچھ حسین کے خیموں کے ساتھ ہوا, جو مقدرات عصمت و طہارت کے ساتھ ہوا, وہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوا کرتا رہا. زمانہ جاہلیت میں بھی مردوں کو قتل کرنے کے بعد عورتوں کے خیمے نہیں جلایا کرتے تھے. مقابلہ شروع ہوا اور جناب مسلم نے مسلسل شکست دی ان کو, اکیلے تن تنہا, یہاں تک کہ کئی مرتبہ لشکر بلایا گیا. ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ تم سے ایک نوجوان نہیں سنبھالا جاتا. تو محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ اس سے جا کے کہو کہ اس کا مقابلہ کوفے کے کسی بقال سے نہیں ہے, ہاشمی زبان سے ہے, لشکر بھیج. اور دھوکے سے گرفتار کیا گیا جناب مسلم کو, اور پھر پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، جامع مسلم نے کہا میرا امیر حسین ہے، حسین کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کروں گا میں. یہ جامع مسلم کی شان ہے. کسی نے کہا نا کہ مسلم جب ابن زیاد کے سامنے آئے تو سینہ تان کے کھڑے تھے. سیر سجاد جب ابن زیاد کے دربار میں آئے تو سر جھکائے کھڑے تھے. کہنے والے نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، ارے مسلم جب آئے تھے تو وہ اکیلے کھڑے تھے، اور سید سجاد جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ماں بہنیں اور بھوپیاں ساتھ تھی، سر پہ چادر نہیں تھی. الغرض حسین ابن علی آ رہے ہیں، ایک مقام پر آ کے جب آپ رکے دیکھا کوفے سے دو افراد آ رہے ہیں، کہا ان کو بلاؤ. بلایا گیا. بعض روایتوں میں ان میں سے ایک فرزدق تھا. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے. کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا سب کے سامنے بتاؤں، تنہائی میں بتاؤں. کہا نہیں سب کے سامنے بتاؤں، میں نہیں چاہتا میری کوئی بات چھپی رہے میرے ساتھیوں سے. انہوں نے تاریخی جملہ کہا کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم جب کوفے سے آ رہے تھے تو مسلم نے عقیل کو دار العمارہ کے چھت پہ لے آ کے قتل کر دیا گیا، اور ان کا سر دار العمارہ پہ لٹکا دیا گیا. ہانی ابن عروہ کو بیچ بازار میں لے جا کے قتل کیا گیا، اور ان کے سر کو بھی دار العمارہ پہ لٹکا دیا گیا، اور ان دونوں شہدا کے جس پہ ناظرین کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. حسین نے ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھ لیا تم نے جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ تم میں سے جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے. تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ حسین ابن علی کو چھوڑ کے اس مقام سے چلے گئے، اور صرف مخلص لوگ رہ گئے. اب حسین ایک مرتبہ خواتین کے خیمے میں آتے ہیں، خواتین کو جمع کیا، جمع کر کے ایک مرتبہ کہا کہ مسلم کی بچی کو بلاؤ. مسلم کی بیٹی کو بلا کے پاس بٹھایا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا. خانوادہ عصمت و طہارت کی پروردہ بچی تھی، ایک مرتبہ کہنے لگی کہ چچا جان آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہا بیٹا میں تمہارا باپ کی جگہ ہوں، بے شک تم یتیم ہو گئی ہو لیکن میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. قریب قریب ہی ایک دوسری بچی دیکھ رہی ہے کہ کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں. عصر عاشور وہ بچی انتظار کر رہی ہے کوئی شفقت کا برتاؤ کرنے والا آئے گا، لیکن کوئی نہیں آتا. جو آتا ہے تماچے لگانے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے چادر چھیننے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے گوشوارے روشنے کے لیے آتا ہے. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بارِ الٰہی ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.